الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، رمضان کے روزے تو ایک بالکل متعین صورت میں اس امت میں رائج ہے. قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل سے روزے کے احکام کا ذکر آ گیا ہے، اور اس کی حیثیت کیونکہ ایک جاری سنت کی ہے، اس وجہ سے بہت معمولی معاملات کے سوا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. البتہ رمضان میں قیام اللیل کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت کچھ اختلاف رائے رہا ہے. ہمارے اپنے ملک میں بھی دو نقطہ نظر موجود ہیں. ایک حنفی نقطہ نظر ہے، اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ 20 رکعت تراویح ایک سنت موقعہ ہے، اور رمضان میں قیام اللیل کی یہی صورت دین میں جاری کی گئی ہے. دوسرا نقطہ نظر اہل حدیث حضرات کا ہے، وہ بھی اس کو کم و بیش یہی حیثیت دیتے ہیں، لیکن اس کی رکعتیں 11 بیان کرتے ہیں. ان میں 8 رکعتیں تراویح کی اور 3 وتر کی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا احناف کے 23 ہو جاتی ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کس پس منظر میں یہ نماز مسلمانوں میں رائج ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تنہا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سنت یا قرآن سے متعلق نہیں ہے. قرآن مجید میں چند اصولی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان کی روشنی میں معاملے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. لیکن یہ نماز جس طرح کہ ان روایتوں سے بھی واضح ہو جائے گا، چونکہ مسلمانوں میں بطور ایک دینی چیز کے اس طرح جاری نہیں کی گئی جس طرح 5 نمازیں جاری کی گئی ہیں، اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کرام کے عمل کی روایتوں پر مبنی ہو سکتی تھی. یعنی اس کو اصل میں ہونا ہی اخبار احاد پر تھا، اور جب کوئی چیز اخبار احاد کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. تاہم یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس اتنا اچھا تاریخی ذخیرہ موجود ہے کہ جس کی روشنی میں اصل حقیقت معلوم کی جا سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا نقطہ نظر یا میری تحقیق عام رائے سے بہت مختلف ہے، اور یہ اس معاملے میں کوئی منفرد نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بعض جلیل القدر اہل علم کم و بیش اسی رائے کے حامل رہے ہیں. میں نے اس سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کی کہ اس مواد کو سامنے رکھ کر اختلاف کے مواقع کو سلجھا دیا ہے. میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پر 5 نمازیں صبح و شام میں لازم کی ہیں، اسی طرح قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز کے طور پر لازم کیا تھا. اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اہتمام کی تاکید فرمائی، اس میں ہماری نمازوں کا ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ من اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، یعنی آپ رات میں نیند توڑ کر اٹھیے اور نماز کا اہتمام کیجئے، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے، نافلۃ لک، یعنی یہ بات بھی بتا دی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نافلۃ لک بالکل اسی معنی میں ہے جس معنی میں ہم نفل بولتے ہیں. نفل ہمارے ہاں اس اصطلاح کے طور پر الگ سے رائج ہے. عربی زبان میں نافلۃ لک کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے زائد نماز ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیلی کے آخر میں نماز میں قرات کا حکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے بیان ہوا ہے. یعنی جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں قرات کا حکم یہ ہے کہ جو نمازیں دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں ان میں خاموشی سے قرات کی جائے، اور جو رات کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، उनमें बुलंद आवाज से किरात की जाए। इस नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर कुरान मजीद ने यह हिदायत फरमाई कि ला तजहर बिसलातिका वला तुखाफिकतहा वक्तक बैना ज़ालिक सबीला, यानी इस क़ियामुल लैल में किरात ना तो ज्यादा बुलंद आवाज से होनी चाहिए और ना ज्यादा पस्त आवाज से, बल्कि इसमें दरमियान की आवाज इख्तियार की जाए। इस नमाज के अहकाम का पस मंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह था, जिसको हम आम इस्तिलाह में तहज्जुद की नमाज कहते हैं। सूरह मुजम्मल में इसका खास हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान हुआ और उसमें यह भी बताया गया कि उस वक्त इसकी कितनी मकदार मतलूब है, यानी यह बताया गया कि आधी रात या आधी रात से कुछ ज्यादा या कम ये होना चाहिए। और बाद में तख़फ़ीफ़ की आयत नाजिल हुई तो उसने इसमें कमी कर दी, लेकिन इब्तदा में इसकी नौइयत बिल्कुल यही थी। इब्तदा में यह नौइयत क्यों थी, बाद में क्यों कमी की गई, ये सूरह मुजम्मल की तफसीर का मौका है और यहां भी एक रवायत आ जाएगी, उसमें मैं इसकी कुछ वजाहत कर दूंगा। बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लम के लिए एक जायद नमाज थी। कुरान से यह मालूम होता है कि मक्के ही में जब सहाबाए किराम ने यह देखा कि हुजूर ये नमाज पढ़ते हैं, तो अगरचे ये उन पर लाजिम नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शौक से हुजूर के साथ ये नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सबने नहीं, यानी उनमें से चंद ने या एक अच्छी तादाद ने। कुरान मजीद ने यह भी बयान कर दिया है कि एक अच्छी तादाद ने, ताइफतुम मिनल्लज़ीन माअक, यानी सब तो नहीं लेकिन एक मुख्तसर गिरोह अच्छी तादाद में ये नमाज हुजूर के साथ पढ़ता रहा। सहाबाए किराम के इस नमाज को पढ़ने के शौक की रवायतें उस जमाने में भी मौजूद हैं और रसूलुल्लाह सल्लम जब मदीना तशरीफ ले आए तब भी मौजूद है। ये भी आगे रवायतों से वाजे हो जाएगा कि इसमें खास तौर पर जलीलुल कदर सहाबा ऐसा ही एहतमाम करते थे इसका जैसा एहतमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि यह कोई लाजमी चीज नहीं थी, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए उसकी इबादत के शौक में, जैसा कि एक मुसलमान में होना चाहिए, सहाबाए किराम में से बाज़ ने इसका इंतजाम किया। इस इंतजाम में खुद उन्होंने क्या तरीके इख्तियार किए ये भी आगे रवायतों में जेर बहस आ जाएगा। अब उसके बाद जो मसला पैदा हुआ वो रमजान का मसला है, यानी खास रमजान में क्या हुआ और फिर उसके बाद वो क्या पस मंजर है कि जिसमें हमारे यहाँ तरावी की ये रवायत कायम हो गई। इसको आप इन रवायतों से समझ लेंगे, यानी मैंने अपनी उसूली राय अर्ज कर दी कि मेरे नज़दीक तरावी कोई अलग नमाज नहीं है, ये वही तहज्जुद की नमाज है जिसको रसूलुल्लाह सल्लम ने, ये वाजे हो जाएगा रवायतों से, कि इशा के बाद पढ़ने की इजाज़त दी बाज़ लोगों को। खुद हुजूर का अपना ये अमल कभी नहीं रहा और जलील कदर सहाबा कराम का भी अमल कभी नहीं रहा, ये बात भी रवायतों से बिल्कुल वाजे हो जाएगी। तो अब इन रवायतों को सुनिए और उसके साथ देखिए कि इससे क्या चीज़ सामने आती है। इसमें चूंकि इमाम नसाई की एक रवायत बहुत तफसील के साथ बयान हुई है, इसलिए मैंने मिश्कात को छोड़कर उसको ले लिया, वो मिश्कात में नहीं है रवायत, उससे कुछ थोड़ी सी इसकी पस मंजर की नौइयत ज्यादा वाज हो जाएगी। ये तमाम रवायतें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में सही रवायत है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर काल काल रसूलुल्लाह सल्लम सल्लु फी बुयूतकुम वला तत्तखिज़ूह कबूरा, इमाम नसाई ने इस रवायत से की है और ये अब्दुल्लाह बिन उमर की रवायत है। ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, उनको कब्रें न बना लो। ये नवाफिल के बारे में एक अमूमी हिदायत है, यानी हमारे यहाँ आम तौर पर ये चीज़ अब राइज नहीं रही। लोग जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो नमाज से मुतल्लक नवाफिल भी वहीं पढ़ते हैं, यानी सिर्फ फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ते बल्कि जो दो रकतें पहले या चार रकतें पहले हैं वो भी वहीं पढ़ते हैं, बाद वाली वहीं पढ़ते हैं। हुजूर ने इसको पसंद नहीं किया सवाए इसके कि कोई ज़रूरत हो। आपका ज़्यादा अमल भी यही है और इसी की आपने तलकीन भी फरमाई कि नफल नमाज घरों में पढ़ी जाए और घर में भी कोई एक जगह होनी चाहिए कि जिसमें अल्लाह की याद का एहतमाम किया जाता रहे। सल्लू फी बुयूतकुम वला तत्तखिज़ूहा कबूरा, और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत उमदा हैं, मतलब ये है कि अगर किसी घर में खुदा का जिक्र नहीं होता, खुदा की याद नहीं होती, नमाज का एहतमाम नहीं होता, तो क्या वो घर नहीं एक अंधी कब्र है, यानी घर की जिंदगी घर की रूह ये नमाज से अल्लाह की याद से। ये बात कुरान मजीद से भी मालूम होती है کہ دل کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، گھروں کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، اور اس زمین کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، بشرطے کہ آدمی مادیات سے اوپر اٹھ کر حقیقتوں پر نگاہ کر سکے۔ تو یہی چیز ہے جس کو یہاں پہلے تمہید کے طور پر واضح کیا۔ عن زید ابن ثابت کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا فی المسجد من حصیر فصلى رسول اللہ وسلم فیہا لیالی حتی اجتمع علیہ الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا انه نائم فجعل بعضهم يتنحن ليخرج اليهم فقال ما زال بكم الذي رايتم من سنكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ کا اجرا سا مسجد میں بنا لیا تھا، یعنی ایک تو حضور کا گھر تھا اور یہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی تھا، یعنی دروازہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا مسجد ہی میں کھلتا تھا، اس کے ساتھ ہی مسجد میں ایک ٹاٹ کا حجرا سا حضور نے بنا لیا اور اس میں کچھ دنوں تک آپ نے نماز پڑھی۔ اب یہ اس کی تفصیل نہیں بتاتے کہ یہ حجرا کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ رمضان تھا یا غیر رمضان تھا۔ بظاہر قرینہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں ہوگا، اور چونکہ اعتکاف رمضان میں حضور کرتے تھے تو یہ اسی موقع پر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ مسجد میں الگ سے کوئی ٹاٹ کا پردہ تان کے حجرہ بنانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اعتکاف کے بارے میں یہ روایت پہلے سے موجود ہے، اس میں امہات المومنین کے لیے بھی اسی طرح کوئی ٹاٹ کا پردہ سا تان دیتے تھے اور وہ بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے، یعنی یہی رات کی نماز، تہجد کی نماز، اور آپ نے چند راتیں جب پہلی مرتبہ اس میں نماز پڑھی۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلا اعتکاف کیا، اور ظاہر ہے یہ مدینہ میں جا کیا، یعنی مکے میں تو معتکف نہیں ہوئے ہوں گے، تو اس کی کوئی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہے، اور وہ اگر ہوئے بھی ہوں گے تو حرم میں ہوئے ہوں گے۔ تو مسجد نبوی میں جس کا یہاں ذکر ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً پہلی مرتبہ کا معاملہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ رات تک نماز پڑھی، لوگوں کو خیال ہوا کہ حضور تو اپنے حجرے سے باہر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس ٹاٹ کے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگ بھی جمع ہونے لگ گئے حضور کے ساتھ۔ ایک دن لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور کی آواز حجرے سے باہر نہیں آ رہی، یعنی اس نماز میں کیونکہ قرات ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے، نہ زیادہ پست نہ بلند، درمیان کی آواز ہوتی ہے، تو مسجد میں ٹاٹ کا پردہ تو حضور کی آواز آتی تھی، تو لوگ اس آواز ہی پر جیسے حضور اللہ اکبر کہتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی امام کے مسلح پر آپ کھڑے ہوئے، اس حجرے میں نماز پڑھتے اندر ہی، اور لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو ایک دن حضور کی آواز نہیں آئی حجرے سے باہر، لوگوں نے خیال کیا کہ آپ سوئے ہوئے، یعنی آج آنکھ نہیں کھلی آپ کی۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کچھ گلا صاف کرتے جیسے کھنکارتے ہیں اس طرح کرنا شروع کر دیا، مطلب شوق سے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو خیال کیا کہ اس سے حضور کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں ناواقف نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا تمہارے آنے سے کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اچھا، قدیم جو شرائع ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی شریعت کا مطالعہ کرنے سے، کہ ایسا ہوا ہے بعض اوقات کہ لوگوں نے کسی چیز کے معاملے میں اصرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان کی مرضی پر معاملات چھوڑ دیے جائیں اور جتنی انہوں نے حدود معین کر دی اس میں رہے لوگ۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو اجمالاً رائے دے دی گئی ہے اس کو اختیار کرو، اور اگر اس میں کوئی اجتہاد کرنا پڑے، ظاہر ہے کہ سارے اطلاقات ساری اپلیکیشن تو واضح نہیں کی جاتی، تو اس میں اجتہاد کرنا، یعنی وہ تمہاری آپ کی رائے رہے گی، دوسرا اس سے اختلاف کر سکے گا، لیکن اگر بار بار ہم سے سوال پوچھو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو پھر ہم بیان کر دیں گے، اور جب بیان کر دیں گے تو تحدید اور تعین ہو جائے گی، یعنی پھر تو معاملہ متعین ہو جائے گا، یہ چیز پھر تم پر گراں گزرے گی۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ بات فرمائی کہ اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر اس کو لازم نہ کر دیں. گویا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ بات پیش کرنا ہوگی کہ آپ نے جتنی ذمہ داری ڈالی ہے ہم اس سے زیادہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے معاملے میں پسند نہیں کیا. اور اس کے بعد مزید تبصرہ یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ، یعنی مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ پھر اگر یہ لازم کر دی گئی تو پانچ کے بارے میں بھی اندیشہ ہے، یہ تو بڑی مشکل نماز ہے، تم رات کے وقت اٹھو گے، اٹھ کر پڑھو گے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو. فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا کہ میں تم کو نوافل پڑھنے سے روک نہیں رہا، اپنے گھروں میں جاؤ اور جا کر پڑھو، یعنی یہاں جمع نہ ہو. فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْبَرِّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، اس لیے کہ فرض نماز کے سوا باقی جو کچھ بھی نماز نفل نماز ہے وہ آدمی کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث بنتی ہے اگر اس کو گھر میں پڑھا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا. جانے چند اصولی باتیں اس میں بھی آپ نے واضح فرما دی. ایک یہ کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر دین میں جتنی ہدایت دی گئی ہے اس پر کھڑے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موجود ہو یا قرآن نازل ہو رہا ہو، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے دوران میں اگر سوال پوچھو گے اور زیادہ جزیات میں جاؤ گے تو پھر وہ چیز واضح کر دی جائے گی، اور واضح کر دی جائے گی تو اس کی خلاف ورزی پھر تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گی، یعنی سخت ہو جائے گا معاملہ. بنی اسرائیل کی شریعت میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے اور وہ تورات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے ان پر لازم ہو گئی، دراں حالے کہ اولاً وہ شریعت کا حصہ نہیں تھی. تو ایک یہ بات واضح کی. دوسری یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داری ڈالی ہے بس اتنی ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے. یہ بات جو ہمیں بنانے والا پروردگار ہے وہی جانتا ہے کہ کتنے کا انسان متحمل ہو سکتا ہے، اور اسی تحمل کے اندر وہ اپنی شریعت دیتا ہے. اسی اصول کو قرآن نے بیان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی ذمہ داری اتنی ڈالتا ہے جتنی اس کے بندے اٹھا سکتے ہیں. اس میں معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حدود یا پیغمبر کے حدود سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بڑھانے کی کوشش بھی کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افراط بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور تفریق بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے. اور پھر آخری بات یہ واضح فرما دی کہ نوافل کے معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے، اسی طرح اگر نفل نماز گھر میں پڑھی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے. تو نفل نماز کو گھر میں پڑھنے ہی کا اہتمام کرنا چاہیے. عن کعب ابن اجرا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الاشهل فلما صلى قام الناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. یہ اس آخری ٹکڑے کی مزید وضاحت امام نسائی نے ایک روایت لا کر کر دی. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الاشهل کی مسجد میں ایک بار مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز جو عام پانچ نمازوں میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ یا دار کہیے اس کی مسجد میں پڑھی، ذرا دور مسجد نبوی سے. حضور نے نماز پڑھی، فلما صلی قام ناس یتنفلون، تو نماز سے فارغ ہو کر لوگ نفل جو دو پڑھے جاتے ہیں بعد میں وہ پڑھنے لگ گئے، یعنی فرض نماز ہو گئی تو اس کے بعد جو دو رکعتیں مغرب کی نفل پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا علیکم بہذہ الصلاۃ فی البیوت، یہ نماز تم کو گھروں میں جا کے پڑھنی چاہیے. یعنی اس طرح گویا آپ نے عملاً بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ نفل نمازوں کے معاملے میں صحیح طریقہ کیا ہے. اب وہ روایت جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ انہوں نے بیان کی ہے، یہ ایک لمبی روایت ہے لیکن بہت سی چیزوں کو واضح کرتی ہے. عن سعد ابن ہشام انہ لقی ابن عباس فسالہ عن البتر فقال الا انبئک بعالم اہل الارض بوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے وتر نماز کے بارے میں، جس کا عربی تلفظ وتر ہے، سوال کیا کہ یہ کیا ہے. یعنی یہ وتر نماز کا مطلب وہ نماز جو طاق کی جاتی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے یہاں واضح ہوگا تہجد کی نماز کے لیے یہ اصطلاح تھی، یہ آگے اس حدیث سے ہی واضح ہو جائے گا. یعنی جس طرح ہمارے ہاں ایک الگ نماز اور وتر کی پڑھی جاتی ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یا حضور کے زمانے میں تصور نہیں تھا. ان کے ہاں تو تہجد کی نماز کیونکہ وتر پڑھی جائے اسی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب سے واضح ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وتر نماز ہے, ظاہر ہے کہ وہ حضور گھر میں پڑھتے تھے, تہجد کی نماز تھی, کہ اس زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ اس نماز سے واقف ہے میں تمہیں ان کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس زمین پر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ حضور کی یہ وتر نماز یا تہجد کی نماز یا قیام اللیل کیسا ہوتا تھا, تو میں تمہیں وہاں کی رہنمائی کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے, یعنی اگر آپ سے بھی کوئی زیادہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں صحابہ کرام میں سے, آپ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی جاننے والا ہے تو میں اسی سے پوچھنا پسند کروں گا. تو انہوں نے کہا کالا عائشہ, یعنی وہ سیدہ عائشہ ہے, یعنی تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. یہ تیا فصل ہے, ان کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھ لو. سمرج علیہ فاخبر نہیں برب دیہ علیہ. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جب ان سے پوچھ لو تو واپس آ کے مجھے بھی ذرا بتا دینا. انہوں نے کیا جواب دیا, یعنی میری بھی علم معلومات میں اضافہ ہوگا. فاتح تو علی حکیم ابن افلا, یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے حکیم ابن افلا کے پاس آیا, فاستلحقت الیہ, اور میں نے یہ چاہا کہ وہ بھی میرے پاس جائے, ساتھ چلے, یعنی ہم دونوں مل کے چلیں اور پوچھیں. فقال ما انا بقارب بها انی نہیت ان تقول فی ہاتین الشیئتین شیئا فابت فیہا الا مزیہ. یہ اس آگے جو جملہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ جمل کے بعد کا معاملہ ہے, اور واقعہ جمل میں چونکہ سیدہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلنا پڑا تھا تو اس وجہ سے تھوڑی بہت فریقین میں تلخی تھی, اور یہ بڑی فطری بات ہے جب جنگ کا موقع آ جائے اور اس طرح کی صورت ہو تو اس میں تلخی ہو ہی جاتی ہے. تو انہوں نے حکیم ابن افلا نے کہا کہ میں تو ان کے یہاں نہیں جاتا اس لیے کہ میں نے ان کی خدمت میں بہت عرض کیا تھا کہ یہ دونوں گروہ لڑ رہے ہیں, ان میں آپ کچھ نہ فرمائیں. یعنی ظاہر ہے کہ ان کی بڑی غیر معمولی شخصیت تھی اور کسی جانب ان کے وزن سے کچھ نتائج نکلتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ اس کے لیے نکل کھڑی ہوئی. تو یہ بات میرے لیے کچھ تکبر کا باعث ہے, میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر ان کو بہت زور لگایا اور بہت اصرار کیا تو وہ چل پڑے میرے ساتھ, اور پھر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو انہوں نے حکیم کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سعد بن ہشام ہے. انہوں نے کہا کون ہشام؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر کے بیٹے. تو انہوں نے بہت ان کے بارے میں محبت کے کلمات کہے اور یہ فرمایا کہ نعم المرء کان عامرا, عامر بہت اچھے آدمی تھے. اب انہوں نے اپنی ارضداشت پیش کی, کالا یا ام المومنین امبئینی الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام المومنین ہم کو یہ بتائیے کہ حضور کی سیرت کیسی تھی, یعنی آپ کے اخلاق کی کیا صورت حال تھی. اور دیکھیے کیا جواب دیا سیدہ عائشہ نے, اور یہ واقعہ ہے کہ وہ ان کی جو غیر معمولی شخصیت ہے اسی سے جواب متوقع تھا, کوئی اور ہوتا تو ایک لمبی چوڑی داستان کرتا ہوں معلوم نہیں کیا بیان کرتا. اور فرمایا ایسا تکرا القرآن, قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کل تو بلا, جی کیوں نہیں قرآن تو پڑھتا ہوں. کالت فن خلق نبی اللہ القرآن, حضور کی صرف قرآن, یعنی قرآن کو پڑھ لو, جو کچھ قرآن بتاتا ہے جن اقدار کو بیان کرتا ہے بس حضور اس کا بہترین نمونہ, جو کتاب آپ لائے وہی آپ کی سیرت تھی. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھنے کو تھا تو مجھے خیال آیا کہ آئے تو اصل میں کچھ اور پوچھنے تھے, تو پھر میں نے حضور کے قیام کے بارے میں پوچھا. تو میں نے کہا کہ یا ام المومنین امبئینی عن قیام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں قیام اللیل کے بارے, یہ دیکھیے عربوں کا طریقہ ہے, یعنی سوال نقل کرتے وقت اتنا اجمال پیدا کر دیتے ہیں, جیسے وہاں بدر کا لفظ استعمال کر دیا, یہاں صرف قیام کا لفظ استعمال کر دیا. جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن میں بھی ہے یہ اسلوب. تو اس وجہ سے یہ عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے اس کا عام اسلوب ہے کہ جب آپ رپورٹ کر رہے ہیں سوال کو تو کبھی سوال سے سوال نہ سمجھیے کیا ہے, اس میں بہت اشارہ ہوگا, بڑا اجمال ہوگا, اس کے بعد جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا. یعنی رپورٹ کرنے والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح اس کو رپورٹ کرتا ہے. تو انہوں نے پھر توجہ دلائی, اور یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ عام طور پر بہت خوبی کے ساتھ توجہ دلاتی ہے قرآن مجید کی طرف. تو انہوں نے کہا ایسا تکرہ حاضر سورہ یا ایوہ المزمل, یعنی قیام کے بارے میں پوچھنے کے بجائے تم نے کیا سورہ مزمل کا مطالعہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا قیام اللیل فی اول ہذہ السورۃ, اس سورت کی ابتدا میں قیام اللیل فرض کیا تھا. قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولا حتی انتفخت اقدامہم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سال تک اسی ہدایت کے مطابق قیام کرتے رہے. یہ مکے میں رہا ہے, یعنی وہ تو ہے نا کہ آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم, آدھی رات معمولی نہیں ہوتی کہ آپ نماز پڑھتے رہے کھڑے ہوئے, تو ان کے پاؤں میں ورم آنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو روکے رکھا, خاتمہ 12 شہر یعنی 12 مہینے مکمل گزر گئے. سال بھر یہ معاملہ اسی طریقے سے رہا, یہاں تک کہ پھر ثم انزل اللہ عز و جل التخفیف فی آخر ہذہ السورۃ, پھر اس سورت کے آخر میں جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی اور ان میں اس میں کمی کر دی گئی. فسارا قیام اللیل تطوع, اس کے بعد قیام اللیل ایک تطوع کی عبادت ہو گئی, یعنی نفل عبادت ہو گئی. بعد ان کان فریضتا فحممت ان اقوم, یعنی پہلے یہ فرض تھی پھر اس کے بعد ہی ہو گئی. یہ بات کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتی, صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کو ان کی بات سمجھنے میں غلطی لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی سورہ مزمل سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ بالکل فرض تھی نماز, یہ سورہ بنی اسرائیل سے ہی معلوم ہوتا ہے, لیکن صحابہ کرام پر بھی یہ فرض کر دی گئی تھی. یہ خود قرآن مجید کی اپنی تصریح کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کر دی گئی تھی تو پھر تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے نا, کوئی صحابی نہ پڑھتا. لیکن قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ حضور پڑھتے تھے, و طائفۃ من الذین معک, اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ پڑھتے تھے. تو اس وجہ سے یہ بات کہ سارے صحابہ کرام پر یہ فرض کر دی گئی تھی, یہ قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتی بات. جو تخفیف اس میں آئی ہے وہ تخفیف بھی فرض کے معاملے میں نہیں آئی, یعنی سورہ کو آخر سے پڑھیے تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں پہلے فرض تھی اب نفل کر دی گئی ہے. تخفیف تو اس کے وقت میں آئی ہے, یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو آدھی رات یا اس سے زیادہ یا کم, اب آپ جتنی بھی قرآن مجید پڑھ سکیں اس کے لحاظ سے پڑھ لیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس میں. خیر, 12 بدا علی وطر رسول اللہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اٹھنے لگا تو پھر مجھے خیال ہوا کہ وہ اصل بات پھر رہ گئی. یعنی مجھے تو پوچھنا تھا کہ حضور کا قیام اللیل کی کیا صورت ہوتی تھی. فقل تو ام المؤمنین ام بین وطر رسول اللہ وسلم, تو میں نے کہا کہ ام المؤمنین آپ ہم کو بتائیے کہ حضور کی رات کی وطر نماز کیسی ہوتی تھی. تو انہوں نے اب تفصیل بیان کی. انہوں نے کہا کہ کن نعد لہ سواکہ و طہورہ یبعث اللہ عز و جل لما شاء یبعث من اللیل, کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھی رکھ دیتے تھے اور آپ کی مسواک بھی رکھ دیتے تھے, پھر جب اللہ چاہتا آپ کو اٹھاتا, یعنی رات کے وقت آپ اٹھتے, فیتصوّق, اٹھ کے آپ اپنے دانت صاف کرتے, ویتوضا, اس کے بعد وضو کرتے, ویصلی 8 رکعات, اور پھر 8 رکعتیں پڑھتے. لا یجلس فیہن الا عند السامنا, یعنی اب یہ دیکھیے یہ جو اس روایت میں صورت بیان ہوئی ہے وہ ہمارے عام طور پر رائج ہی نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے کہ مسلسل اٹھتے اور پڑھتے چلے جاتے. عام طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد پہ بیٹھتے ہیں, یعنی 4 رکعتیں پڑھتی ہیں تو 2 پڑھ کے تشہد پہ بیٹھتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں, پھر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں بغیر تشہد میں بیٹھے پڑھتے چلے جاتے. لا یجلس فیہن الا عند السامنا, 8ویں میں بیٹھتے, یعنی 7 تو پڑی گئے اسی طریقے سے, سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے, سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے, 7 رکعتیں اسی طریقے سے حضور پڑھتے, 8ویں بیٹھتے. یجلس فیذکر اللہ عز و جل و یدعو, اس میں ظاہر ہے کہ اذکار ہیں تشہد کے, وہ کرتے دعا کرتے. پھر اس کے بعد ثم یسلم تسلیما یسمعنا, اور پھر کچھ تھوڑی سی بلند آواز سے سلام پھیرتے نماز کی. یعنی جو عام قرات تھی حضور کی وہ تو درمیانی ہوتی, سلام میں آواز بہت بلند کر دیتے. اس کی وجہ دوسری جگہ بیان ہوئی ہے, یعنی حضور کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ میں نے تو اب جتنا جاگ لیا گھر والے اٹھ جائے, یعنی ایک اچھا اسلوب اٹھانے کا. یہ آگے کچھ اٹھانے کے مسئلے بیان ہوں گے, اس میں بہت دلچسپ بات روایتیں ہیں, تو حضور ذرا کرتے تاکہ ہم سن لیں. پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد, یعنی 8 رکعتوں میں کسی میں نہیں بیٹھے, 8ویں میں بیٹھے اور بیٹھ کے سلام پھیر دیے. پھر اس کے بعد حضور 2 رکعتیں پڑھتے, ثم یصلی رکعتین وهو جالس, اور بیٹھے ہوئے ہوتے, یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. بعد ما یسلم, سلام پھیر دینے کے بعد, ثم یصلی رکعتین, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے. فتلک 11 رکعت, تو یہ 11 رکعتیں ہو جاتی, یعنی 8 تو بیٹھے ہی نہیں اور آخری رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر دیا. फिर उसके बाद दो रकतें पढ़ी जैसे कि हम पढ़ते हैं और सलाम कर दिया, फिर उसके बाद एक पढ़ी और फिर सलाम कर दिया। ये फरमाती है कि या बुनैया फलम असल्ला रसूल सल्लम वाखज़ल्लाहम, यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा उम्र के हो गए और थोड़ी सी जिस्म में फरबही भी आ गई थी, जिस्म थोड़ा भारी हो गया था, तो उस वक्त फिर आपने औतरा बसबिन वसल्ला रकतैन, फिर उसके बाद सात पढ़ते और उसके बाद दो रकतें पढ़ते, और ये दो रकतें जब पढ़ते वह जालिस बाद वसलमा, जबकि आप सलाम कर देते फतिन का तिसो रका, ये नौ हो जाती। या बुनैया व काना रसूल सल्लम इज़ा सल्ला सलातना हब्बा यदूम अलैहा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज पढ़ते तो आपको ये पसंद होता कि आप इस नमाज को हमेशा पढ़ते रहें। व काना इज़ा शगलवन क़ियामिल लैल नौमुन और मरजुन और वजुन सल्ला मिन नहारे इस्नत अशर रका, ऐसा भी हो जाता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल न कर सकते, यानी इंसान है आदमी आंख नहीं खुली, किसी वक्त कोई तकलीफ थी, मरज की हालत थी, नहीं पढ़ सके, कोई दर्द कोई इस तरह की चीज थी, सर में बाजू का आपको सर गिराने की तकलीफ हो जाती थी, नहीं पढ़ सके, फिर उसके बाद क्योंकि आप पर यह नमाज लाजिम थी तो सल्ला मिन नहारे इसने तशरा रखा, फिर आप 12 रकते दिन के वक्त उसके कजा के तौर पर पढ़ते थे। वला आलम अन्न नबी अल्लाह सल्लम करल कुरान कुल्लहु फी लैला, और फरमाती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हुजूर ने कुरान मजीद पूरा एक रात में खत्म कर डाला हो। ये मालूम होता है कि उस वक्त भी कुछ लोग इस जानिब रगबत, जैसे हमारे यहाँ शबीना होता है, ऐसा नहीं किया आपने तो। वला कामा लैलतन कामिलतन हत्ता सबा, और ना कभी कहती है मैंने ऐसे देखा कि आप पूरी रात जागते रहे यहां तक सुबह हो गई। वला सामा शहरन कामिलन गैर रमजान, और ना कभी ऐसा हुआ कि आपने मुसलसल रोजे रखे एक माह के सवाए इसके कि रमजान में। तो ये रवायत जो है इसमें ये जो बातें बयान हुई हैं इससे बज़ाहिर ये लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद पढ़ने या क़ियामुल लैल का तरीका यही था, ऐसा नहीं है। ये भी रवायतों की एक मुश्किल है, और वो ये है कि बाज़ औक़ात जो रावी लोग हैं ये बात इस तरह बयान कर देते हैं कि गोया ये मामूल था, हालांकि वो एक या दो या तीन मरतबा का वाक़िया होगा और ये बाज़ की रवायतों से वाज़ेह हो जाएगा। यानी इसी एक तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़ी, ये तरीका भी रवायतों में मौजूद है। तो ये क्योंकि एक मुफस्सल रवायत थी नसाई की, ये है नहीं इसमें, इसलिए मैंने इसको वहां से बयान कर दिया। अब उसके बाद हम उन रवायतों को लेंगे जो रमजान के क्याम से मुतल्लक है खास तौर पर, यानी इसमें तो तहज्जुद का एक अमूमी बयान आ गया है, और इनका अगली दफा तफसील के साथ अब मिशकात की तरतीब से मुताला करेंगे। अकूल कौली हाजा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम। जी,
ये आम कन्फ्यूजन पाई जाती है फर्ज सुन्नत और नफल के हवाले से, हमारे यहाँ ये खास तरतीब जो है पाई जाती है, मैं चाहता हूँ कि आप सुन्नत की तारीफ बयान कर दें, उसकी क्या अहमियत है और ये तरतीब कैसे हमारे यहाँ दी हुई है, ये फर्ज है, ये सुन्नत है और ये नफल है, हालांकि नबी रसूल ने फरमाया था कि दो चीज़ें ही छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अपनी सुन्नत, तो क्या ये दोनों चीजें फर्ज हैं? अगर ये दोनों फर्ज हैं तो फिर हम क्यों फर्ज और सुन्नत को कंपैरेटिवली डिवाइड करते हैं?
ये दो बातें आपके सवाल में मिल गई हैं, एक है सुन्नत इस मानी में कि वो दीन जो हमें कुरान के अलावा मिला है, यानी एक तो दीन हमें कुरान से मालूम होता है और एक अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है जिसका खात्मा रसूलुल्लाह सल्लम पर हुआ है, उससे दीन मिलता है हमको। मिसाल के तौर पर मुसलमानों में खतना राइज है, मिसाल के तौर पर मुसलमानों में ईदें राइज हैं, या जनाजे की नमाज हम पढ़ते हैं, या इस तरह तजहीज तकफीन करते हैं, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये हमको अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मिली है और रसूलुल्लाह सल्लम ने इसकी तस्वीर फरमाई है। तो सुन्नत की इस्तला दीन के माखज के लिए इस्तेमाल होती है कुरान के साथ, जो आपने हदीस बयान फरमाई है उसमें ये इस मानी में इस्तेमाल हुई है, यानी हुजूर ने ये बताया कि मैं तुम्हें दीन के तौर पर कुरान भी दे के जा रहा हूँ और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है जिसकी मैंने अब तस्वीर कर दी है और जो राय रहेगी, तो वहाँ ये इस मानी में है। जो नमाज में ये सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल होता है ये बिल्कुल अलग मानी में है। इसका मतलब ये है कि नमाज की दो किस्में हैं, एक तो वो नमाज है जिस तरह की अभी मैंने जो रवायत आपको सुनाई उससे ही वाजे है, एक वो नमाज है जो लाजिम की गई है, इसको नमाज मफरूज़ा फरीज़ा मकतूबा اور اس طرح کی بہت سی اصطلاحات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک نماز وہ ہے کہ جو ہم اپنے طور پر پڑھتے ہیں یعنی نفل نماز, اس کو صلاۃ التطوع بھی کہتے ہیں اور نفل بھی کہتے ہیں. تو یہ جو صلاۃ التطوع یا نفل نماز ہے یہ صرف نماز ہی نہیں ہے, روزہ بھی ہے, یعنی ساری چیزوں میں نفل ہے. اسی طرح حج بھی ہے, اسی طریقے سے عمرہ بھی ہے, حج اور عمرے کے بعض آداب بھی ہیں. تو تمام عبادات میں دراں لے قربانی بھی, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازم کر دی گئی ہیں اور بعض چیزوں کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو ان کا انتظام کریں, کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ان کو. تو دو قسمیں عبادات میں ہیں اصلا, ایک فرض اور ایک نفل. اب جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پڑھیں گے نا, یعنی آپ بھی اپنے اختیار سے کچھ چیزوں کو بطور نفل اختیار کریں گے, تو جو نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اس کو پھر سنت کہا جانے لگا. یعنی یہ سنت بالکل الگ اصطلاح ہے, اس سے مراد وہ سنت نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث آپ نے بیان فرمائی, یعنی حضور نے جو نفل پڑھا اس کو لوگوں نے سنت کہہ دیا, یہ نوعیت. یہ ہمارے یہاں نماز میں نوافل پڑھے جاتے ہیں, نوافل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کا اہتمام کیا اس لیے ان کو سنت کہہ رہے تھے.
اس کے باوجود ہم روشن حضرت عمر فاروق کے زمانے تک لوگ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے, وہ کیا کوئی بات کس حوالے سے مجھے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اپنا موقع و محل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمومی تلقین کی اور یہ کہا کہ نوافل زیادہ تر گھر میں پڑھا کرو. گھر لوگوں کے ہماری طرح کے اس وقت نہیں تھے, یعنی بعض لوگوں کے گھروں میں مناسب جگہ ہوتی تھی اور بعض لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹ کے باڑے ہی میں سوئے ہوئے ہوتے تھے, بکریوں کے باڑے ہی میں سوئے ہوئے ہوتے تھے, گھر میں کوئی مناسب جگہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بعض اوقات آ جاتے تھے, تو یہ وجہ اس کی بنتی تھی. لیکن یہ عام طریقہ نہیں تھا, یعنی کچھ لوگ آ جاتے تھے. خود ان روایتوں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس میں شرکت نہیں کی, وہ آئے انہوں نے اس کے بارے میں عام لوگوں کو کچھ نصیحت کی یا اس کو کچھ نظم کا پابند کیا, وہ آگے آ جائے گا روایتوں میں اور پھر تشریف کی.
اس میں ہمارے پہلے ایک بات آئی ہے تو ان کا میرا خیال یہ مطلب جو نمازوں میں فرض ہوتے ہیں لکھے ہوتے ہیں اور ایک سنت ہوتی ہے ایک نفل ہوتی ہے, ان کی کیا حیثیت ہے آخر میں جو اصل دوہر میں ہم لکھتے
ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پڑھنا ہی ثابت نہیں. وہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے غالباً یہ کیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل پڑھے ہیں وہ ہو گئے سنت. اس کے بعد صاف لگتا ہے کہ کچھ تہجد کیونکہ عام لوگ نہیں پڑھتے تو اس کے نوافل کو انہوں نے تقسیم کر کے ہر نماز میں دو دو ڈال دیے, وہ آٹھ کے قریب وہ ڈال دیے انہوں نے, وہ حضور سے پڑھنے ثابت نہیں.
انہوں نے ڈالنے والے کتابوں میں لکھا ہوا تو فائدہ کہ یہ فلاں کتاب سے نوازا ہے, رسول اللہ کی نماز کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے, اس میں بھی اہل تشریح ان کی نماز
اور نوافل کے بارے میں نہیں. جو نوافل نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں یعنی سنن کے علاوہ جو سنت کے نام سے ہیں وہ تو حضور نے پڑھے ہیں, یعنی اس میں تو دو رائے ہیں نہیں, وہ پڑھے ہیں حضور نے. جو نفل کے نام پہ ہوتے ہیں وہ حضور نے نہیں پڑھے, اور یہ حنفیوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہو. اس میں
ان کی حیثیت ہے کہ وہ پڑھنے اسی طرح لازمی ہیں جیسے واجبات کے دائرے میں
آتے ہیں, واجب اور فرض ہو گیا یا نہیں؟ بھائی ایک نماز لازم ہے, وہ فرض نماز ہے, اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں وہ نفل نماز ہے. اب ان نوافل میں سے وہ نوافل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ان کو سنت کہیں گے, یعنی نوعیت یہ ہے. اس کے علاوہ بھی بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ نوافل بیان کرتے ہیں نا, جیسے کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں دو سنت ہے یا چار سنت ہے اور اس کے بعد چار فرض ہے, اس کے بعد دو سنت ہے اور دو نفل ہے. یہ جو دو نفل ہیں یہ حضور سے پڑھنے ثابت نہیں ہے, اور میں باور نہیں کرتا کہ یہ حنفیوں کی بھی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا, لکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ بالکل ہے ہی نہیں. اگر حضور نے یہ پڑھے ہوتے تو یہ سنت ہو گیا ہوتا ان کے اپنے اصول کے مطابق, یہ وہ لکھ نہیں سکتے, اس میں کوئی غلطی لگی.
یہ نماز تراویح کے بارے میں پوچھنا تھا, تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو حضور کے دور میں اس طرح ہوا کرتا تھا اور 20 تراویحیں تھیں یا اس کا
یہ آپ دیر سے آئے غالباً؟
نہیں میں نے فالو نہیں کیا, میں شروع سے بیٹھا ہوں لیکن اس بات کو ذرا کلیئر تو مجھ سے ہوں کہ یہ میں 20 تراویحیں ہم پڑھتے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, یہ قرآن پاک سننا جو ہے
اس میں آپ چار اتوار صبر کریں. اس کی وجہ نہیں وہ پڑھتے رہے اتنی جلدی آپ اٹھ نہ کھڑے ہوں. یہ بات یہ ہے کہ بحر تمہید میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ یہ تہجد کی نماز ہے جس کی حضور نے عشاء کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت دی. یہ آگے آ جائے گا روایتوں کے جو لوگ صبح کے وقت نہیں اٹھ سکتے یا ان کو اس وقت پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے تو ان کو حضور نے اجازت دے دی کہ وہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں. اور صاف الفاظ آئے حدیث میں کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا, یہ نیند نہیں کھلے گی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پھر عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی پابندی نہیں. یہ تو بہت دیر بعد لوگوں نے 23 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی اور اب تک اس میں اختلافات لوگ کرتے رہتے ہیں, ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں. ابھی میں نے دیکھی آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد آپ نے ذرا کچھ تھوڑا سا جسم میں کر دیا, ابھی 7 پڑھنی شروع کر دی, اب آگے آپ دیکھیں گے 9 بھی آپ نے پڑھی, آگے آپ دیکھیں گے 5 بھی پڑھی. یعنی یہ بہت سی روایتوں میں یہ معلوم ہو جائے. تو یہ 3, 5, 7, 9, 11 اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی. امام مالک کے زمانے میں مدینہ کے لوگ 49 رکعتیں پڑھتے تھے. تو کم کے بجائے آپ زیادہ. جی
اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کتاب میں ہدایت ہے اور راہ نجات ہی جو ہے اس کتاب میں کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں جو معروف احکامات ہیں جو نیکی کے کام ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جہاد کرنا, اور
جہاد کرنا تو دین کا حکم ہے, یہ معروف نہیں ہے. یعنی معروف کا وقت, معروف کا مطلب اور منکر کا مطلب پہلے سمجھ لیجیے. معروف مسلمہ بھلائیاں ہیں, یعنی جن کے لیے کسی نبی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کی ہیں اور ساری دنیا ان کو معروف مانتی ہے. جیسے سچائی ہے, جیسے دیانت ہے, جیسے امانت ہے, جیسے بزرگوں کا احترام ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ معروفات میں شمار ہوتی ہیں. معروف کا مطلب ہے جانی پہچانی بھلائی, اس کا لفظی مطلب یہ ہے, یعنی وہ بھلائی جو لوگوں کے ہاں جانی پہچانی ہے. آپ کسی عیسائی سے بات کریں وہ بھی مانے گا کہ بھائی اچھی بات ہے, کسی ہندو سے بات کریں وہ بھی مانے گا کہ اچھی بات ہے. اور منکر کا مطلب ہے جانی پہچانی برائیاں, یعنی وہ برائیاں جن سے انسان واقف ہے. ان کے بعد آگے پھر دین کے احکام ہوتے ہیں. تو دین کے احکام تو ظاہر بنی اسرائیل کے لیے ان کی شریعت کے لحاظ سے تھے, ہمارے لیے ہماری شریعت کے لحاظ سے اس میں فرق بھی پڑتا جاتا ہے تھوڑا بہت.
میرے سن سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں مختلف دینی جماعتیں ہیں اور قرآن کی کچھ مخصوص آیا تو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے اور اس پہ بھی ان کا زیادہ فوکس ہے. لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم تمام دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ گھوم پھر کر اپنی اسی نقطہ پہ آ جاتے ہیں, ان کے پاس وہی احادیث ہیں, ان کے پاس وہی آیات ہیں جس پہ وہ فوکس کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے یہ کیسے ممکن ہو کہ وہ جو جہاد والے کہتے ہیں کہ آپ اس وقت جہاد کا ٹائم ہے آپ صرف جہاد کریں اگر آپ نجات چاہیں, تبلیغ والے کہتے ہیں اس وقت آپ تبلیغ کریں کیونکہ اس وقت وقت کی یہی ضرورت ہے, سیاسی اقتدار حاصل کرنے والے یہ کہتے ہیں جماعت جہاں وہ کہتے ہیں آپ سیاسی اقتدار حاصل کریں, مسلم امہ جو ہے ان کو مضبوط کریں, جب آپ اقتدار حاصل کر لیں گے پھر آپ جو ہے نہی عن المنکر اور معروف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اصل میں آپ اور مومن صلی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. تو ایک عام آدمی جیسے میرے جیسے کاروباری ایک عام آدمی جو ہے یہ کس طرح اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ تمام چیزیں ایک ہی وقت میں کر سکے, اس کے لیے کیا اپنے صحیح ہے قرآن مجید کی روح سے کہ وہ کیا صحیح رویہ اختیار کرے اس قسم کے حالات میں.
یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے اور پچھلے 1400 سال میں انہوں نے اس اہتمام میں کوئی کمی نہیں کی کہ جو لوگ بھی سوسائٹی میں کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں ان سے اختلاف کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت کسی موقع کے اوپر ایک ہی بات کہنا شروع کر دیں اور وہ غلط ہو, ایسا نہیں ہوا کبھی 1400 صدیوں میں نہیں ہوا. یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں اس میں بعض اوقات افراد تفریق پیدا کر دیتے ہیں یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی دوسرا اللہ کا بندہ اس کی غلطی پہ توجہ دلا دیتا ہے. تو اس کا سادہ طریقہ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آئے تو جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کی بات بھی سن لیں, تو اس کے بعد وہ ٹھیک نتیجہ پر پہنچ جائے گا. 2-4 ملاقاتوں میں بات واضح ہو جائے گی اس کی. تو یہ میں گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں, ہر آدمی جو ہے وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے محقق نہیں بن سکتا, لیکن وہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ ایک بات کہی گئی, مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ حضرات ابھی اٹھیے اور اٹھ کر جا کر حلہ بول دیے دین کا حکم ہے, تو بھائی کوئی دوسرا صاحب علم اس سے اختلاف کرے گا اس سے پوچھ لیجیے کہ یہ حکم جو ہے یہ واقعی ہے, وہ بتا دے گا آپ کو. دو چار ملاقاتوں میں بات واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر رکھا ہوا ہے, دنیا میں ہمیشہ رہا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی خاص نقطۂ نظر کے حامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو نبی کی بات سمجھ لیتے ہیں, اور کسی دوسرے کی تنقید اول تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اگر تیار ہو بھی جائیں تو اپنے دماغ میں اس کا جواب سوچتے رہتے ہیں. یعنی تحمل کے ساتھ, محبت کے ساتھ دوسرے کی بات سنیے, اور خاص طور پر جب کوئی آدمی آپ کی مانی ہوئی بات پر تنقید کر رہا ہے زیادہ توجہ سنیے, تو آپ حق سے محروم نہیں رہیں گے. اللہ نے اس کا بڑا اچھا بندوبست کیا.
ایز اے تھیوری تھیوریٹیکلی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن عام حقیقت یہ جس سے بالکل مختلف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور اللہ کی حکم یہ ہے کہ تاسیم الحمد اللہ جمی کہ آپ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ تم گروہ گروہ نہ ہو جاؤ, فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. تو یہ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ جو مسلم اما کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا. مسلم اما اکٹھی نہیں ہے, دینی جماعتیں ہماری اکٹھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف دینی جماعتوں میں لاکھوں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے ہم اس معاملے میں کمزور ہیں. تو یعنی ایک بات ہے علمی لحاظ سے بات, لیکن ہر آدمی علم کی طرف نہیں جاتا. وہ جو اس کا حالات ہوتے ہیں جس وہ دینی جماعت کو مکس اپ ہوتا ہے ملتا جلتا ہے, اس سے وہ متاثر ہوتا ہے.
لیکن وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا وہ دین کا حکم ہے نا. تو عام آدمی جب دین کے اس حکم پر عمل نہیں کرے گا کہ وہ اگر کوئی بات سنے اور سننے کے بعد اس کی اتنی تحقیق کی زحمت بھی گوارا نہ کرے گا, دوسرا آدمی اس سے اختلاف کر رہا ہے اس کی بات بھی سن لی جائے, تو وہ دین کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں فرقہ بندی پیدا ہوگی, پھر اور کیا ہو سکتا ہے. لوگوں کے اس رویے کو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے, یعنی وہ اختلاف کرنے والوں کو جینے دیں معاشرے میں, اور ان کی بات سننے پر قدغن نہ لگائیں. اسی سے حق واضح ہوتا ہے, کیونکہ پیغمبری ختم ہو گئی نا, کسی کے پاس وہی تو آتی نہیں. تو ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, آپ کسی دوسرے آدمی سے بھی اس کو پوچھ لیجیے. اچھا وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو پھر میرے پاس آ کے میرے سامنے رکھ دیجیے, دو چار ملاقاتوں میں آپ پر واضح ہو جائے گا کہ صحیح بات کون سی. کوئی مشکل نہیں پیش آتی. اب اگر آپ اس دین کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے اور کسی آدمی کو یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر تو اسلام ہی ہو سکتی نا. پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں اس وقت. یہ مسئلہ نہیں, اختلافات ختم نہیں ہو سکتے, اختلافات تو رہیں گے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے اختلاف کے حق کو برداشت نہیں کرتے. یعنی ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے, رویہ غلط ہے. نہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, نہ اختلاف کو برداشت کرتے ہیں, نہ صبر اور اطمینان کے ساتھ اپنے سے مختلف رائے پر غور کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا, تو مخالفت اور انعاد میں بدل جاتی ہے ہمارے ہاں. ہم جذبات پیدا کرتے ہیں اپنے ماننے والوں میں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اختلاف کر رہا ہے تو زمین سے فارغ کر دیا جائے اس کو. یہ رویے کی غلطی ہے جس سے خرابی ہو رہی ہے, ورنہ اختلاف تو احمد ہے اللہ تعالیٰ, اس سے مختلف پہلو واضح ہوتے رہتے ہیں. میں تمہیں وفات دوں گا, میرے نزدیک یہی معنی تھی. غربت اور جہالت, ایک لمبے عرصے سے ہم نے اپنی اقتصادی مینجمنٹ دوسروں کے سپرد کر رکھی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں غربت چکی میں مسلمان امت پس رہی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت روپیہ ہے, بس یہ تو مجموعی ایک سخت قسم کی غربت میں ہم مبتلا ہیں. اور دوسرے جہالت, جہالت دینی علوم سے بھی, جہالت دنیوی علوم سے. دنیوی علوم سے جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. اور اس چونکہ جہالت ہے, جہالت کی ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی جہالت کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی. یعنی ایک تو ہے نا کہ جہالت ہے, اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ جہالت ہے. جہالت میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کہیں کہ بھائی تم تو اس چیز کو نہیں جانتے, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ پھر جہالت اس سے آگے بڑھ کر ایک مرکب جہل بن جاتی ہے. اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. کس طرف سے آپ کوئی بات سمجھائیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ میرے پاؤں میں چوٹ لگنے سے پہلے جو آخری درس حدیث کا ہوا ہے اس میں یہ حدیث زیر بحث آئی، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی اور یہ بتایا تھا کہ اس میں مختلف نقطۂ نظر کیا ہے اور اپنی ترجیح بھی بیان کر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نابینا نے آ کے یہ کہا کہ میرے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے، مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اور جب وہ چند قدم چلے تو پوچھا کہ کیا اذان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا آتی ہے. تو آپ نے سمجھا عجب. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرا رجحان تو یہ ہے کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہیں کہا گیا کہ اذان کی آواز جب تمہارے گھر میں پہنچتی ہے تو پھر نماز میں تاخیر نہ کیا کرو، اذان کی آواز کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیا کرو. مسجد کی نماز اور تمہاری نماز وقت کے لحاظ سے یکساں ہونی چاہیے. اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے کہا ہے کہ تم کو ہر حال میں آنا پڑے گا، یہ دین کے عام اصول کے خلاف ہے. یہ بات اس کی وجہ یہ، جواب دو حدیث کا مطلب، جواب دو ہے نا، یعنی اس سے یہ کیوں لازم کیا جائے کہ حضور نے یہ کہا کہ نہیں تم کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا، یہ دین کے رخصت کے اصول کے خلاف ہے. اور بہت سی دوسری روایتوں کے اندر وہ رخصتیں معلوم ہیں. روایت کی ایسی تعویل کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں دوسری روایتوں کی نفی لازم نہ آئے. اور دین میں جو رخصت کا اصول ہے، ایک آدمی اپنا عذر بیان کر رہا ہے، قرآن مجید پورا اس سے بھرا پڑا ہے کہ جب عذر ہوگا حرام حلال ہو جائے گا، ذمہ داری اٹھ جائے گی، آدمی کے لیے وہ چیز لازم نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کرتے. ایک آدمی کہتا ہے جی نہ میرے پاس آنے کے لیے کوئی ذریعہ ہے نہ مجھے کوئی لانے والا ہے، تو اس میں اس اصرار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا تھا، دوسری آراء کیا ہے اور وہ کس معنی میں اس کو لیتے ہیں اس کے لیے آپ لے لیجیے ان سے کیسٹ سن لیجیے. جی نہیں، مانی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے، مانی تو ایک ہی ہے، جواب دو. جواب دو کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہو جائے گا نا. ایک آدمی کہے گا کہ جواب دو کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آؤ. میں نے عرض کر دیا کہ میرے خیال میں جواب دو کا مطلب یہ ہے. ایک تیسرا آدمی اور بات بھی کہہ سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اذان کا جواب دو، لیکن اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے. جی یہ تو ان سے ملاقات ہوگی تبھی پوچھیں گے کہ آئے آئے تھے. یعنی روایت میں اتنی بات ہے، اگر اس سے زیادہ ہوئی تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. رمضان کے علاوہ، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور وہاں پڑھتے تھے، مکے میں پڑھتے تھے، تو اس وقت بھی لوگ آ جاتے تھے. طائفۃ من الذین معک، یہاں کہیں بھی آپ نماز پڑھتے تھے لوگ ساتھ آ کے پڑھنے لگے. لیکن یہ جو نماز جس کا ذکر یہاں روایت میں ہوا ہے، یہ رمضان میں ہوا ہے. یعنی حضور نے غالباً اعتکاف کا خیمہ بنایا ہے، اس میں آپ پڑھ رہے تھے، تو مسجد گھروں میں گھری ہوئی تھی. آج کل کے زمانے کی مسجد نبوی کا تصور نہ کریں نا. یعنی اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں اگر آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں تو مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے جس سے اوپر لکھا ہوا ہے خوفۃ ابی بکر، یعنی یہ سید ابو بکر کے گھر کا دروازہ یہاں تھا. تو بالکل صاف کرتے ہیں، بلکہ مسجد سے لوگوں کو بعض اوقات گزرنا پڑتا تھا، یعنی وہ مسجد کے صحن سے گزر کے جاتے تھے. اس کی وجہ سے قرآن مجید نے یہ جب کہا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جائیں لوگ، تو یہ استثناء بیان کیا کہ وہ لوگ جن کو اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے نکل کے جانا پڑتا ہے، الا عابر سبیل. یہ مسئلہ تھا اس کا. لوگ بہت قریب تک سن لیا کسی نے اور بات پھیل گئی کہ حضور رات کو نماز پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات ہے نا، آپ کو مجھے بھی پتہ چلے تو کیا جذبات ہوں گے، لوگ چلے پڑھنے کے. زبور ہے نا جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. زبور میں تو جگہ جگہ جو اس وقت زبور ہے اس میں ہر مناجات کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے پڑھا، بربت کے ساتھ پڑھا، گنا کے ساتھ پڑھا. قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے. جی قرآن مجید میں ہے یہ بات کہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے. یعنی وہ اس کی صورت حقیقی کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اسی طرح کا اسلوب ہے. سورہ سعد میں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بدعت کا لفظ ہے نا، یہ بطور اصطلاح ہمارے ہاں بہت بعد میں متعارف ہوا ہے. جو بدعت کے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں بھی لفظ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی بات نکالی. تو بدعت کا لفظ بطور اصطلاح بہت بعد میں استعمال ہوا ہے. یہ عربی کا ایک عام لفظ ہے، اس کا مطلب نئی چیز. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو انہوں نے کہا نعمت البدع تو آ گئی، بھائی یہ ہے تو نئی بات لیکن ہے اچھی، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو وہ عربی بول رہے تھے، ہمارے ہاں چونکہ اس کا ترجمہ لوگ اصطلاحی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. یعنی بدعت جو دین میں بدعت ممنوع قرار دی جاتی ہے بطور اصلاح، وہ تو اچھی بری نہیں ہوتی، ہر حال میں بری ہوتی. تو وہاں وہ عربی بولتے ہوئے آدمی بعض اوقات ایک لفظ استعمال کرتا ہے جو اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہوتا. یہ بات یہ ہے کہ اس میں پہلے جو جملہ بولا گیا ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وہاں تشریح کر دی گئی ہے. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ کی ہدایت، وہاں شروع ہوتا ہے فإن خیر الہدی ہدی محمد. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہایت برے امور وہ ہیں جو نئے ہیں، شر الامور محدثاتہا. پھر کہا گیا کل بدعت ضلالہ. تو یہاں ظاہر ہے کہ پھر وہ بدعت کا لفظ عام لغوی معنی میں نہیں رہا بلکہ اپنی تخصیص میں استعمال ہو گیا، اسی سے پھر یہ اصطلاح بن گئی. یہ جیسے سیدنا معاذ کی روایت ہے نا، تو اس میں حضور نے پوچھا کیا کرو گے کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر قرآن سنت دونوں میں کوئی بات نہیں ملے گی تو پھر میں اپنی عقل سے کام لوں گا، ولا آلو جوہدا، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. اب وہ جوہد سے لفظ اجتہاد بنا، اور اب اجتہاد ایک اصطلاح ہے. اب اجتہاد و برائی کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے ولا آلو جوہدا کے، اس میں وہ بطور اصطلاح نہیں بول رہے تھے، عربی میں جیسے بولا جاتا ہے ویسے انہوں نے بولا، بعد میں اصطلاح بن گئی. وہاں کل و بدعہ کا مطلب ہوگا کہ دین میں ہر وہ بات جو نئی نکالی گئی ہے وہ بدعت. نہیں مجھے تو اس لیے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ہاں یہ ابھی تک زندہ ہے.
جو ہمارے عام طور پر روایتی پائی جاتی ہے وہ
ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ روایت سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک جملے کے طور پر امام بخاری نے روایت کر دی، اور بعد کے دوسرے لوگوں نے بھی روایت کر دی، حالانکہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے جس میں وہ جملہ کہا گیا ہے. وہ پس منظر ابو امامہ باہلی کی روایت سے معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ روایت مسلم احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کی مجلس میں گئے، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ بڑے بڈھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی سفید سفید داڑھی ہیں. تو آپ نے ایسے جیسے کہ بزرگ لوگ کہتے ہیں یہ کہا کہ بھائی کوئی داڑھیاں بہت سفید سفید ہیں، وہ خضاب لگا لیا کرو ان کو. تو لوگوں نے کہا کہ یہود، کیونکہ ان کا بڑا اثر تھا یہود کا مدینے میں، انصار پر غیر معمولی اثر تھا، مذہبی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، خضاب نہیں لگانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خضاب لگاؤ یہ بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو انہوں نے موقع پا کر کوئی اور سوالات بھی کر لیا، میں انہوں نے پوچھا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ آدمی کو جرابیں پہننی چاہیے نماز خاص طور پر پڑھتے ہوئے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، جوتے نہیں پہننے چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی حرج نہیں، جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جرابیں پہن کے موزے پہن کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اسی میں کچھ اور سوالات بھی ہیں، تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں تو یہ روایت ہے کہ مونچھیں بڑی رکھنی چاہیے اور داڑھی چھوٹی رکھنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بالکل بدعت ہے، اس کی خلاف ورزی کیا کرو، مونچھیں چھوٹی رکھا کرو اور داڑھی بڑی رکھا کرو. یہ پس منظر ہے جس میں یہ جملہ بیان ہوا ہے، یعنی اس کا اصل میں داڑھی رکھنے سے، نہ رکھنے سے، بڑی رکھنے سے، چھوٹی رکھنے کوئی تعلق نہیں. اس پس اب ہوا یہ ہے کہ اس آخری جملے کو اس کے پورے سیاق و سباق سے الگ کر کے روایت کر دیا بعض لوگوں نے، اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اچھی آپ کی داڑھی تھی، یعنی زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کوئی ایک مشت کے برابر تھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کا حصہ بنا کے اس کی مقدار معین کرنا چاہتے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، پھر آپ بتاتے کہ بھائی کتنی رکھو کیسے کرو، آپ نے اس کو عام ذوق کو چھوڑ دیا. جی
وہ اب عربوں نے واجب کر دی, اب رائج کیا. وہ تو کہتے ہیں اس کے علاوہ داڑھی رکھنی نہیں چاہیے. اور اجتہاد جو ہے وہ بھی کہاں سے کیا ہے, کیا بات ہے کہ یوں کہ لہیا ہے, اور لہیا تو بہرحال یہاں ٹھوڑی پر اڑنے والے باب ہوتے ہیں, یہاں والے نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں گال جی نہیں, کوئی ناپسندی کی چیز بھی نہیں, یعنی ایک اجتہادی رائے ہے, تو دوبارہ کیجیے, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا اس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کو واقعی جاری کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے نہیں چھوڑتے اس کو.
آج تو ہمارے مولوی صاحب دانا تقریباً ٹوپی کے بارے سے بہت زیادہ زور دیتے ہیں,
کوئی اور چیز زور دینے کی رہ نہیں گئی. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے پاس زور دینے کے لیے کیا رہ گیا باقی. ایک بڑی اصولی بات سمجھ لیجیے کہ اللہ کا دین بالکل واضح اور متعین کر دیتے ہیں حضور, اس کے بعد باقی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں آپ اپنے تمدن معاشرت کے لحاظ سے ایک دو تین آرا قائم کر سکتے ہیں, اس میں لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے, یعنی کسی ایسی چیز کو جس کی دین میں وہ اہمیت نہیں ہے آپ وہ اہمیت دے دیں جو اللہ اللہ کے رسول نے دی, تو اس سے یہی ہوگا نا کہ کوئی دوسرا آدمی پھر اس سے اختلاف کرے گا. جب وہ اختلاف کرے گا آپ اپنی بات پہ اصرار کریں گے, اس کے نتیجے میں اختلاف مخالفت میں بدل جائے گا. ہمارا متعینہ وقت ختم ہو گیا, میں اب دعا کر دیتا ہوں تاکہ باقاعدہ مجلس ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ لیں. ربنا علی ذکر شکر صلی اللہ علیہ وسلم.